Voice of America Washington से मैं हूँ नफीसा हुद भाई। हम जहां रंग काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमले की खबर से शुरू करेंगे जिसमें 12 अफराद हलाक हुए हैं। आगे चलकर हम ओबामा इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान को इतिहादी अयानती इमदाद बंद करने की खबर, फाटा में इस्लाहात की तजवीज और आखिर में तुर्की का दाइश को शाम से निकालने की जंग पर बात करेंगे। और इस पहले मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक, जबकि उनके साथ होंगे नूर जमान अचकजई जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पर से रिपोर्टिंग करते हैं। हम मेहमानों से अभी बात करते हैं, लेकिन आइए ये काबुल में जो हमला हुआ है अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर, इस पर आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं। पेश कर रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर बुध की शाम दहशतगर्दों की तरफ से किए गए हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 10 घंटे से ज्यादा जारी रहने के बाद जुमेरात की सुबह खत्म हुई। इस हमले में हलाक होने वालों में 7 तालिब इल्म भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तलाशी के दौरान 2 हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमले में लगभग 40 अफराद जख्मी भी हुए जिनमें गैर मुल्की असातिज़ा भी शामिल हैं। काबुल पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बुध की शाम तकरीबन 6:30 बजे कार बम धमाका किया जिसके बाद खुदकार असलहे से लैस शिदत पसंद यूनिवर्सिटी पर चढ़ दौड़े। हमले के बाद अफगान फोर्सेज ने यूनिवर्सिटी को घेरे में लेकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अफगान सदर अशरफ गनी ने इस हमले को बुजदिलाना फेल करार देते हुए कहा कि ये अफगानिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। पाकिस्तान के एक पश्तून रहनुमा और साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला इस बात की गमाजी करता है कि दहशतगर्द अफगान नौजवानों के दुश्मन हैं।
ये तो इस बात की निशानी है कि जो दहशतगर्द हैं उनका हदफ जो है वो तालीम है, नौजवान हैं और मुस्तकबिल है। और मेरे ख्याल में दहशतगर्दों ने अपने अमल से ये साबित किया है कि वो अफगान अवाम के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियाँ अफगान अवाम के साथ हैं।
पाकिस्तान ने भी काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमले की शदीद मजम्मत की है। वजारत खारजा से जारी बयान के मुताबिक इस हमले में जानी नुकसान पर अफगान हुकूमत और अवाम से ताजियत का इजहार किया गया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अफगान हुकाम के मुताबिक हमले के दौरान यूनिवर्सिटी में मौजूद 700 से ज्यादा तालिब इल्मों और अमले के अराकीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। अमरीकी महकमा खारजा ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर एक हमला करार दिया। रवा माह के अवायल में इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले एक अमरीकी प्रोफेसर और उनके ऑस्ट्रेलवी साथी को यहां से अगवा कर लिया गया था जिन्हें ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। ये यूनिवर्सिटी अमरीकी तआवुन से 2006 में कायम की गई थी। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी, और हम इब्तिदा करते हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर इमरान मलिक से। ब्रिगेडियर इमरान, आपको खुश आमदेद। तो ये बताएं कि ये इस तरह के हमले तो होते रहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तालीम पर हमला था और इसमें जो 12 अफराद हलाक हुए हैं ये तालिब इल्म थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी हमले की मजम्मत की है और इसमें 2 गनमैन मारे गए हैं। अब तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। आपका शक किस पर जाता है?
सबसे पहली बात ही बहुत नवाजिश चाहती थी आपके प्रोग्राम में शामिल किया। मैं समझ चाहूंगी कि देखिए काबुल जो है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हैसियत रखता है, सारे रीजन है और खास तौर पर इस सिचुएशन में जहाँ पे टेररिज्म बेनतहा फाइल है और बहुत ज्यादा वो एक्टिव है। और मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर की वजह जो है इसको पहले मालूम करना चाहिए कि ये फेलियर क्यों हुआ। क्योंकि अगर हम काबुल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी समझें जहाँ पे अफगान हुकूमत भी मौजूद है, उसके सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद हैं, जो ऑफिस भी मौजूद हैं, नेवी की प्रेजेंस भी मौजूद है, उनकी मदद भी हासिल हुई है, हासिल होती है इनको, तो क्या वजह है कि इनको इतना मौका मिल गया है कि उन्होंने तालीम के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है? पाकिस्तान को खुद اے پی ایچ پشاور کے حملے سے اور باٹیا خان یونیورسٹی کے اساتذہ کے حملے سے ابھی تک اس کے روزم نے بلا سکا. تو ظاہر بات ہے کہ جو امریکن یونیورسٹی کابل میں یہ حملہ ہوا ہے اس میں جو نقصان ہوا ہے, ظاہر بات ہے کہ پاکستان بھی اس کے اوپر اتنا ہی معلوم ہوگا جیسے ہمارے اخبان بھائی بہن بھائی ہیں. میرے خیال میں اگر ہم اس کے لیے دیکھیں کہ یہ لوگ کون تھے تو دو چیزیں بہت کلیئرلی سامنے آتی ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا موڈس آف اپریندی جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ جو لگتا ہے کہ کسی کوئی ویل آرگنائز قسم کی کا گروپ ہے جس نے کیا ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے ایک خودکش حملہ کر کے ایک دیوار میں اپنا راستہ بنایا ہے اور اس کے بعد اس کے فالو اپ جو ٹیررسٹ تھے وہ اندر گئے اور انہوں نے جا کے وہاں فائرنگ کی ہے اور گرینیڈ پھینکے ہیں. یہ کاروائی جو ہے یہ بھی یقیناً کسی آرگنائز گروپ کی ہی لگتی ہے اور اس میں اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ ابھی تک کسی گروپ نے کلیم نہیں کیا ہے اس کو. اور پہلے ایک شبد یہ ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی کرمنل گینگ ہے جو کہ نادل کڈنیپر کو پکڑ کر ان کو آگے مختلف گروپ میں بیچنا چاہیں گے ان کو اور ان سے پیسہ بنانا چاہیں گے, مگر اب یہ لگتا نہیں ہے.
اچھا,
اس کا حل یہ نکل سکتا ہے کہ جو دو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکے اور ان کی اگر کابل میں یا افغانستان میں یا نیٹو کی فورسز کے پاس ان کے اگر ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کروائے جا سکے اور یہ ڈیٹرمن کیا جا سکے کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, تو پھر ایک راستہ بن سکتا ہے جہاں سے اس بات تک پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, اور پھر اس بات تک پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں.
اچھا,
جب تک ہم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے کئی طرح کی ان ڈیٹیل میں
اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان افغانستان کے بارڈر سے سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی نے. نور زمان, آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو بڑی مہربانی.
تو یہ بتائیں کہ سی این این پہ جو رپورٹ آئی یہاں امریکہ میں, اس میں دکھایا گیا کہ جو حملہور تھے وہ بیئر پیتے رہے, ریڈ بولز بیئر پیتے رہے اور حملے کرتے رہے, گرینیڈ پھینکتے رہے. یہ طالبان ٹائپ کا حملہ تو نظر نہیں آتا ہے, کچھ پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا؟
جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس میں طالبان کا حملہ صحت نہیں لگتا ہے, کیونکہ اس وقت تک طالبان سے کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اس وقت افغانستان میں بہت سارے مشکوک حملے ہوتے ہیں, دہشت گردی کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ ان کے مشکوک ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر طالبان اس کی ذمہ داری نہیں قبول کرتے ہیں, اور اکثر ایسے بھی ہوا ہے کہ طالبان بھی اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, داعش بھی قبول کرتے ہیں اور دوسرے گروپ بھی قبول کرتے ہیں. تو اس میں لگتا ہی ہے کہ اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں یہ مشکوک ہوتے ہیں, کوئی تھرڈ پارٹی میں انوالو ہوتا ہے, لیکن لازمی بات ہے کہ وہ ماحول کو گرم رکھتے ہیں اور کشیدہ ماحول بناتے ہیں. خاص کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے بارڈرس پر بھی, دونوں بارڈرس پر, چمن اور سرخم بارڈرس پر بھی, تو یہ گروپ جو ہے لازمی بات ہے کہ وہ اس کو مزید ہوا دیتے ہیں. ایک دوسرے پہ ان حملوں کا جو الزام ہے وہ تاوان کرتے ہیں کہ شاید اس میں پاکستان ملوث ہو. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس میں ملوث ہو, کیونکہ کابل میں جو حملہ ہوتا ہے تو کابل اور پاکستان کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے, سینکڑوں کلو میٹر پاکستان کی سرحد کابل سے کافی دور ہوتے ہیں, اور کابل جاتے ہوئے آپ کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر چیک پوسٹ ہیں افغان فورسز کی, نیٹو فورسز کی, امریکن فورسز کی. کوئی دہشت گرد بڑی آسانی کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے افغانستان انٹر ہو جائے یا پھر وہ کابل جا کے اس طرح کے حملے کرے. اب سی این این نے جو رپورٹ دیا ہے اس میں بھی کوئی ایسا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ کس گروپ نے یہ حملہ کیا ہے.
جہاں
تک ہمارے رابطہ ہوا ہے طالبان گروپس کے ساتھ, تو انہوں نے ڈیلے کیا کہ اس طرح کے حملوں میں ہمارے جو فدائی ہے یا جو ان کے حملہ آور ہے وہ ملوث نہیں ہے.
اچھا,
اب یہ افغانستان میں جس طرح کا الزام پوری طور پر عائد کیا ہے پاکستان پر, میں نہیں سمجھتا کہ اس الزام میں حقیقت ہو, کیونکہ سر بہت سارے حملے ہوتے ہیں تو ان کے الزام ڈائریکٹ
بالکل لہٰذا حقیقت معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اور بریگیڈیئر عمران, آپ بتائیے کہ ہم نے بھی دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان کو جب نکالا گیا پاکستان سے تو افغانستان میں جا کر انہوں نے داعش کے ساتھ اپنے ناطے جوڑے. کچھ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں اس طرح کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ہیں جو پاکستان سے نکالے گئے ہوں؟ جی,
میرے خیال میں ایسے لوگوں کا وہاں پر کابل میں امریکن یونیورسٹی پہ حملہ کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے, کیونکہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کا زیادہ تر جو محور ہے کاروائیوں کا وہ تو پاکستان ہے, اور اگر وہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حملے کرنے سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور خراب ہو جائیں گے تو یہ اور بات ہے, مگر میرے خیال میں یہ بہت ہی کوئی فار فیچڈ قسم کی بات ہوگی, اس کا کوئی صحیح ہونے کا چانس کم ہی ہے. میرے خیال میں اس میں پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان کے لوگ شاید شامل نہیں ہوں گے. میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل ایونچولی تو ایک ریجنل حل ہی نکلے گا. افغانستان اور پاکستان دونوں کو مل کر اس کا حل نکالنا پڑے گا. جب پاکستان نے آپریشن زد ارض شروع کیا تھا اور نارتھ پاکستان سے ان سب کو مار بگا رہے تھے, اور خیبر ایجنسی میں جیسے آپ یہاں پہ آج کل کے یہ راجگڑھ ویلی میں اور تلہ ویلی میں آپریشن ہو رہے ہیں, اس وقت پاکستان اور افغانستان کو مل کر بھی آپریشن کرنا چاہیے تھے. جوائنٹ آپریشن ہوتا جہاں پہ افغانستان کی طرف سے فورسز کی یا افغان نیشنل سیکورٹی فورسز یا نیٹو فورسز جتنے راستے بھاگنے کے تھے ان ٹیررسٹ کے, ان کو بلاک کرتے اور پاکستان یہاں سے ان کے اوپر حملہ کرتا, اور دونوں جس کو ہم پبلک اس طرح میں ہیمر اینڈ ہیلمر کی اسٹریٹجی کہتے ہیں, اس کے بیچ میں ہم ان ٹیررسٹ کو ان کا کلا کما کر سکتے تھے. انفارچونیٹلی یہ ہوا نہیں, اور جو لوگ ہیں جن کے پاکستان سے شکست ہیں وہ وہاں پہ پھر افغانستان میں چلے گئے, اور ابھی بھی وہ زندہ ہیں, اور پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں.
نور زمان اچکزئی, آپ بتائیں, ہم بھی جانتے ہیں پاکستان افغانستان کے بیچ میں اعتماد کا فقدان ہے. پچھلے دنوں افغانوں نے پاکستانی جھنڈے کو چمن بارڈر پہ جلایا تھا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آگے چل کر یہ ممکن ہے کہ دونوں ملکوں کی جو خفیہ ادارے ہیں وہ آپس میں تعاون کریں, تاکہ جس طرح سے بریگیڈیئر عمران ملک نے کہا کہ دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا سکے؟
میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کی حد برمی ہے, پاکستان اور افغانستان کی, خاص کر پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز پر جس طرح کے ایشوز بنائے جا رہے ہیں تورخم میں, اور اس وقت جو چمن میں ایشو بنایا گیا ہے. 18 اگست کو میں تھوڑا تفصیل سے واقعی میں بتا دوں, 18 اگست کو بھارت کے خلاف آئے بلوچستان کے مختلف شہروں میں قبائلوں نے ریلیاں اور مظاہرے نکالے تھے, اور ایک مظاہرہ چمن میں بھی ہوا تھا جو کہ بہادر دوستی تک گئی تھی. وہاں پر پاکستان جو قبائل تھے انہوں نے انڈین جو پرائم منسٹر اس کا پوسلا نظر پیش کیا تھا اور بھارتی جھنڈا نظر پیش کیا تھا. اسی دن افغانستان میں یوم آزادی منائی جا رہی تھی اور افغانوں کی بھی ایک ریلی بہادر دوستی پر آئی, لیکن یہ ریلی جو تھی جو جسمی آزادی کے سلسلے میں تھی افغانستان کے, اتنی ہے کہ احتجاج میں اچانک بدل گئی اور انہوں نے بابر دوستی سے پتھراؤ کیا, پاکستانی پرچم نظر پیش کیا, جس کے بعد سے پاکستانی حکام نے احتجاج نے سرحد کو بند کر دیا. اس دوران تقریباً 7-8 روز کے دوران 3 پلیس میٹنگ ہوئے ہیں پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان, لیکن پاکستان نے مطالبہ کیا اس میں کہ جو پرچم نظر پیش کرنے والے لوگ تھے افغانی, ان کو اجازت ملی ہے اور اس پر افغان فورسز باقاعدہ معافی معذرت کرے, کیونکہ یہ واقعہ افغان فورسز کے سامنے ہوا تھا, اور اس پہ افغان جو حکام ہے وہ راضی نہیں ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دشمن جو ہے پاکستان اور افغانستان کو فائدہ اٹھا رہے ہیں, دہشت گردی روز بروز بڑھ رہی ہے پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو, تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے جو دہشت گرد گروپ ہے اس میں الزام لگاتے ہیں, لیکن اس میں عام معصوم جو شہری ہے عوام ہے وہ مر رہے ہیں. اب ضروری بات اس یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جس طرح کے بزنس میں ہاٹ لائن کا رابطہ ہوتا تھا اب وہ ممکن نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اور ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے دونوں ممالک کی جو خفیہ ایجنسیاں, دونوں ممالک کی جو سربراہان مملکت ہے ان کے درمیان بھی کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت 7 دن ہو گئے چمن بارڈر بند ہے, اور کوئی سفارتی راستے سے کوئی اس کا حل نہیں نکالا گیا ہے, وزارت خارجہ کے تھرو کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. یہاں پر جو مقامی فورسز ہیں ان کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو بات ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے جو پاک افغان اس کے درمیان عوام ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور تعصب کا جو فضا ہے وہ مسلسل بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو دشمن لوگ ہیں وہ اسے پیدا ہوتا رہے, بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے, قبائلی طریقے سے حل کیا جائے. دونوں ممالک کے جو پشتون قبائل ہیں, پشتون کنفرنس جماعتیں ہیں, ان کے اصول ایک دوسرے کے ساتھ بھیجے جائے, اور خاص کر جو پاکستان اور افغانستان کے جو سربراہان مملکت ہے وہ دوسرے ممالک کا دورہ کرے اور اس کے لیے کوئی رابطہ اخلاق مرتب کرے, تاکہ آئندہ میں سر کے واقعات نہ ہو, اور یہ جو فضا
مسئلہ بن گیا ہے اعتماد کی, اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کی سیکورٹی ایجنسیاں, انٹیلیجنس ایجنسیاں اور سیاسی جو جماعتیں, ان کا آپس میں رابطہ قائم ہو.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے پاکستان افغانستان کے بارڈر پر سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی جو اس وقت چمن کے بارڈر پہ ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. بریگیڈیئر عمران ملک آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم دعوت دیتے ہیں کالرز کو کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور اگلا موضوع پہلے موضوع کے ساتھ منسلک ہے. موضوع یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کو اتحادی ایانتی امداد بند کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں اس وقت ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے یہاں امریکہ سے ایک مصنف اور سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی نے, جبکہ ہمارے ساتھ ہیں پچھلے سیگمنٹ سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں اسی معاملے پہ, لیکن آئیے سب سے پہلے اس پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے امریکہ کی طرف سے حال ہی میں اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں دی جانے والی 30 کروڑ ڈالر کی امدادی رقم روکنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی صدر براک اوباما کے معاون خصوصی اور امریکی قومی سلامتی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر پیٹر لیوائے سے گفتگو میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ تمام دہشت گرد گروپوں بشمول حقانی نیٹ ورک کے خلاف بلا امتیاز کاروائیوں کے باوجود امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے ان اقدامات کی توثیق نہیں کی. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے قبائلی علاقوں سے دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے کیے گئے فوجی آپریشن ضرب عزم کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستانی قیادت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی کو بھی پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. واضح رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں امریکی حکام کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ وزیر دفاع ایش کارٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کانگریس کو یقین دہانی کے اس سرٹیفکیٹ پر دستخط نہیں کریں گے جو دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کی ٹھوس کاروائیوں کی تصدیق کے لیے ضروری ہے. اسی بنا پر اتحادی اعانتی فنڈ کی رقم روکی گئی تھی. تاہم پاکستان کا موقف رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سمیت دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جا رہی ہے. پیٹر لیوائے سے ملاقات میں سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ تمام شعبوں میں وسیع تعاون باہمی مفاد میں ہے. جمعرات کو دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ نے دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کا باعث بننے والے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنا ضروری ہے. تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بہت سے معاملات پر اختلافات کے باوجود دونوں ملکوں کو اس بات کا احساس ہے کہ باہمی تعاون دو طرفہ مفاد میں ہے.
پاکستان کو اگر آپ ڈینائی کر دیں گے یا اس سے تعلقات بہتر نہیں رکھیں گے تو وہ जहाँ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स होगी, मगर वहाँ पे इसके साथ अमेरिकन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं इस रीजन में, खास तौर पे अफगानिस्तान में या बाकी नेबरहुड में, वो भी वो पूरे नहीं होंगे। साथ ये दुरुस्त है कि दोनों मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये जानते हैं कि इस मुल्क में इनकी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है और वो कंटिन्यू रहे और ये जो मिसट्रस्ट है इसको मिनिमाइज किया जाए।
दरियासना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदे खसूसी रिचर्ड ऑल्सन और अफगानिस्तान में तैनात बैनुल अक्वामी अफवाज के अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने जुमेरात को रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल रैल शरीफ से मुलाकात की। फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के एक बयान के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर और पाक अफगान सरहद की निगरानी को बेहतर बनाने से मुतलिक अमूर पर बातचीत की गई। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
جی ہم مصنف اور سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی کی طرف جاتے ہیں۔ مسعود عبدالی، آپ نے یہ رپورٹ بھی سنی اور آپ کے علم میں ہے کہ امریکی سیکرٹری دفاع نے سرٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کافی اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کی ذرا تشریح کریں گے کہ کافی سے کیا مراد ہے؟
اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ جو آپ کی رپورٹ میں بھی بات سامنے آئی کہ یہ دراصل مدد نہیں ہے بلکہ کوالیشن سپورٹ فنڈ ان اخراجات کا معاوضہ ہے جو امریکی فوجی آپریشن کے نظر میں پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ مثلا ہماری پاکستان کی سڑکوں کی مرمت، اس کی فیسیلٹیز جو استعمال ہو رہی ہیں، اس کے ہوائی اڈے اور بندرگاہ سواری، دراصل معاوضہ ہے ان اخراجات کا جو پاکستان برداشت کر رہا ہے امریکی آپریشن کے لیے جو اس کو افغانستان میں کر رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ پابندی ٹیکنیکل پابندی، یعنی حکومت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ سینٹ نے اس سے پہلے ایک پابند کیا تھا امریکی انتظامیہ کو کہ ہر قسط کے اجرا سے پہلے وزیر دفاع کو یہ رپورٹ دینی پڑے گی کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہا ہے۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے، مؤثر کارروائی جو ہے بذات خود ایک متنازع بات ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے تمام جو کارندے ہیں وہ افغانستان میں، پاکستان یہی کہہ رہا ہے، اور ریزرو کے جو ہے وہ بلا امتیاز جاری ہے۔ کم از کم خود یہ امریکی انتظامیہ نے کئی بار یہ تسلیم کیا ہے کہ ریزرو جو ہے وہ بلا امتیاز تمام قسم کے دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس کے مثبت نتائج بھی نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی متاثر کم ہوئی ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کا، یہ وہ مسائل ہے جس کے اوپر پاکستانی اور امریکی حکومت کو مل کر بات کرنی ہوگی، اور کچھ ایسے یعنی وہ طے کرے ترجیحات ہیں کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے ترجیحات مختلف ہیں۔ پاکستان کو دوسرے قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے ملک کے اندر، پھر پاکستان کی بھی اپنی شکایات ہے۔ مثلا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جتنے دہشت گردوں کو پیچھا کرتا ہے، دہشت گرد جو ہیں وہ سرحد کراس کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں جہاں ان کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ اب یہی الزام افغانستان بھی لگا رہا ہے۔ اس میں ایک اور پہلو جو ہے وہ ضرور غور کرنے کے قابل ہے کہ اس کو خود افغان انتظامیہ جو ہے وہ ابہام کا شکار ہے۔ ان کے یہاں یہ اب یہ بالکل طے بات ہے کہ جو عبداللہ اور اشرف غنی جو ہیں ان کے درمیان اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے افغان انتظامیہ جو ہے وہ مفلوج نظر آ رہی ہے۔ اس وقت امریکن یونیورسٹی پہ حملہ کل ہوا ہے، اس میں جتنے اہم تنصیبات ہیں وہ طالبان کے زد میں ہیں اس وقت۔ تو جو مسئلہ یہ کہ خود افغانستان کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے جو افغان فوج سے کے قابو میں نہیں ہے، اور چونکہ امریکی فوج بہت مختصر ہو گئی ہے وہاں پر وڈرال کے بعد، تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گویا، اور ہر بات کے بارے میں جو بھی کاروائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں لوگ کہا جا رہا ہے حقانی نیٹ ورک کر رہا ہے۔ حالانکہ جتنے دفاعی تجزیہ گار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ طالبان ہیں جو کاروائی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حقانی نیٹ ورک تو بہر مختصر تھا اور شمالی یعنی مشرقی افغانستان کے اندر وہ ہیں، اس وقت ساری کاروائی تو مرکز میں اور شمال میں ہو رہی ہے۔ تو یہ بات جو ہے، اچھا اس سے نقصان جو ہوگا وہ جیسا کہ رپورٹ میں بھی آیا، اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہوگا یہ کہ پاکستانی فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج کا عزم جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کو کئی جگہوں کے اوپر مزاحمت کا سامنا ہے، بلوچستان میں مسئلہ ہے، کراچی کے اندر بدم نہیں ہے، اور اگر اس صورت میں پاکستان کو یہ امداد نہ ملی تو اس صورت میں خود امریکی مفادات کو نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ پاکستانی فوج اس انداز میں کارروائی نہیں کر پائے گی جس انداز میں اسے کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ اس پورے معاملات کے اندر پاکستان سخت مالی بحران کے شکار ہے۔ 70 بلین ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے، اس کے ہزاروں فوجی مارے گئے ہیں، اور اس موقع پر امداد کی بندش جو ہے وہ خود دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے.
ہم لوٹتے ہیں بریگیڈیئر عمران ملک کی طرف. بریگیڈیئر عمران, بنیادی طور پہ ابھی ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ پاکستان کے سفیر, امریکہ کے جو سفیر ہیں پاکستان میں رچرڈ اولسن اور ان کے ساتھ کمانڈر جنرل جان نکلسن جنرل راحیل شریف کے ساتھ ملے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو پیسہ اس وقت کوئی $300 million جو امداد امریکہ کو دینی ہے پاکستان کو, کیا یہ معاملہ زیر بحث آئے گا؟
میرے تو خیال میں جی یقیناً یہ زیر بحث آئے گا, مگر میں جو سارا ایشو ہے اس کو ذرا بڑے پیرائے پر دیکھنا چاہتا ہوں, ایک ریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں. امریکہ نے جو ان کی ابھی اپروچ ہے یا ان کا جو ابھی جھکاؤ ہے ساؤتھ ایشیا میں, اس میں ایک بہت بڑا اور ایک بہت ڈیفینیٹ پیراڈائم شفٹ آیا ہے, اور انہوں نے اپنا زیادہ پلڑا جو ہے انہوں نے وہ ہندوستان کی طرف بھاری کر دیا ہے. اور وہ اس لیے کہ ان کو ہندوستان کی ضرورت ہے ایشیا پیسیفک میں اور انڈین اوشن میں, اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے وہ F-16 کی جو فورن ملٹری فنڈنگ تھی وہ پاکستان کو نہیں دی. اس کے بعد یہ $300 million جو ہے کوالیشن سپورٹ فنڈ کے وہ بھی روک لیے ہیں, اور پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ اتنی قوت اس کی نہ بڑھے کہ کل کو وہ انڈیا کے لیے ایک مصیبت بن جائے یا ان کے وہ بیلنس آؤٹ کر جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کو میرے خیال میں اس لیے کمزور رکھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اور اس کی آرم فورسز جو ہیں وہ اتنی فری اپ ہو جائیں کہ وہ امریکن انٹرسٹ جو ہیں ایشیا میں, خاص طور پر ویزا وی چائنا اور ایشیا پیسیفک اور انڈین اوشن, ان کو وہ کھلے دل سے فالو کر سکیں, اور پاکستان جو ہے ان کو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں پیک کر کے یا باندھ کر نہ رکھ لے. تو یہ جو دو ابھی تک اقدام ہوئے ہیں F-16 کے اور یہ جو کوالیشن سپورٹ فنڈ جو ہے, میرے خیال میں یہ پاکستان اس کو اس نظریے سے دیکھے گا. اور جو جیسے دوسرے صاحب نے بات کی کہ یہ اگر پاکستان کی اگر فوجی قوت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان کی جو افیکٹونیس ہے ان دا وار آن ٹیرر وہ بھی افیکٹ ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ وار آن ٹیرر کامیاب نہیں ہوتی افغانستان ڈیسٹیبلائز رہے گا, پاکستان ڈیسٹیبلائز رہے گا, اور اگر افغانستان اور پاکستان ڈیسٹیبلائز رہیں گے تو یقیناً ہندوستان جو ہے اور اس کی آرم فورسز جو ہیں وہ ان کی توجہ بھی اسی طرف رہے گی, اور وہ کھول کر امریکن انٹرسٹ کو ایشیا پیسیفک میں, انڈین اوشن میں اور ساؤتھ ایشیا میں ویزا وی چائنا ان کو پرسو نہیں کر سکیں گے. ایک آخری بات, اگر وہ یہ کرتے رہتے ہیں تو پاکستان بلا محالا وہ چائنا اور ریشیا کے کیمپ کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہو جائے گی, اور اینڈ ممکن ہے کہ کسی ایک اسٹیج کے اوپر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے جس کے ابھی تک تو صرف پولیٹیکل ایک ڈائمینشن ہے, وہ کوئی ایک ملٹری اور اکنامک ڈائمینشن بھی اختیار کر لے اور اس کا سفیئر آف انفلوئنس اتنا بڑھے کہ وہ افغانستان کے اوپر بھی آئے اور اسے بڑھتا ہوا پاکستان کے مکران پوسٹ اور گوادر تک پہنچ جائے اور وہاں سے پھر انڈین اوشن تک آ جائے. تو میرے خیال میں امریکہ کو یہ اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ خالی بات F-16 کی اور $300 million کی نہیں ہے, اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے نہ صرف وار آن ٹیرر میں بلکہ جو ریجنل جیو پالیٹکس ہیں اس کے اوپر بہت دور رس نتائج ہوں گے, اور امریکہ کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے.
بریگیڈیئر ملک, آپ کے تو علم میں ہیں اور ظاہر ہے مسعود عبدالی بھی جانتے ہیں کہ جو طاقت کا توازن ہے اس حساب سے امریکہ اپنا پریشر کم کرے گا یا بڑھائے گا. بہر کیف, اس موڑ پہ ہم کچھ کالرز کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی کہیں, کچھ بات کریں. ہمیں جو کالز آئی ہیں ان کو ہم باری باری لیتے ہیں. پہلے چلتے ہیں لنڈی کوٹل, جہاں سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب, کہیے.
میرے وقت السلام علیکم. میں بریگیڈیئر ملک عمران صاحب سے صرف دو مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1971 کی چھٹی بیڑی سے لے کر اور F-16 سے لے کر اور اب نیا حالیہ ہم نے جو رقم خرچ کی ہے نا, اس سے لے کر امریکہ بہانے بنا رہے ہیں, پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, اور ہم نے جو چین کے ساتھ دفاعی معاہدات ہیں پہلے ہی سے, چین کو اور پاکستان کو سب دونوں کو واضح کرنا چاہیے کہ امریکہ کو بالکل اور رات و رات نکلنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے وہاں سے پاکستان سے حملے ہو رہی ہے. یہاں بھی کہ ہماری فوجی افسروں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے ملک کی بچانے
جی متین سلیمانی, اصل میں امریکہ خود اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ پاکستان افغانستان اپنے تعلقات بہتر کریں, امن کی بات کر رہا ہے, بلکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت شکریہ آپ کی بات سن لی ہم نے, ہمیں کال کیا ہے دیر سے لیاقت الملک نے.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
برگیڈیئر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ 1979 سے پہلے پاکستان افغانستان اس پار سرحد کے اور اس پار پختون میں کسی قسم کی جنگ یا افراتفری یا انسرجنسی کا کوئی نام و نشان تھا؟ بالکل نہیں تھا میرے خیال میں, اگر تھا تو وہ بتا دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ یا رشیا ان دونوں نے یہاں یا کے بعد دیگرے آ کر اپنی مفادات کے لیے اس علاقے کو جنگ کا میدان بنا دیا ہے. تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کولیشن فنڈ کربوں کا ابھی تک امریکہ مقروض ہے اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پاکستان کی ڈومور کی جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں ختم ہوگی. ابھی حقانی نیٹورک کی بات کر رہے ہیں اور چند دن بعد رحمانی نیٹورک کی بات کریں گے.
اچھا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے ایف آر کوہاٹ سے. ملک نائب خان. اچھا اور ہمیں کال آئی ہے کلیم اللہ نیازی کی میاں والی سے. جی جناب.
جی کلیم اللہ نیازی محتاج خیال بریگیڈیئر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ بالکل امریکہ اور انڈیا نیچرل الائی ہیں اور چین اور پاکستان نیچرل الائی ہیں, تو سی پیک اور ساری چیزوں کے پرسپیکٹو میں آپ بات کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں امریکہ ہمارے سے مطمئن نہیں ہوگا. تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم بھی اپنی پالیسی تبدیل کریں, اور جو ہمارے جنرل صاحب ہیں کہ جو پشتون بیلٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے, ان کے خلاف ہماری جو دشمنی آئی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے آئی ہے, ہم نے جو ان کا حصہ بنایا تو اس کی وجہ سے ہے. تو وقت نہیں آ گیا کہ ہم پشتون بیلٹ میں ان کے ساتھ صلح کر لیں, اور یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے یہ اس کو اور زیادہ مضبوط کریں کہ ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح, اور بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے اس کو کس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے ہو رہی ہے, اسی طرح کراچی میں جو حالات خراب ہیں اس کی بیک پہ کون ہے؟
جی جی دیکھیے شک و شبہات کی بنیاد پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں ہر بات ثبوت سے کرنی چاہیے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ملک نائب خان نے کال کیا ہے ایف آر کوہاٹ سے. ملک نائب خان. جی کہیے ملک نائب خان. اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. لیکن انہوں نے اپنا ریڈیو بہت زوردار رکھا ہوا ہے. اگر ایک اور کالر ہیں, ہمیں کال کیا تھا راج محمد. اچھا تو کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو یہاں وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. مسعود عبدالی آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اگلے موضوع پر بھی آپ کچھ بات کریں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम आते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। मौजू पिछले दो मौजू के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा आप लोग भी कॉल कर सकते हैं इस दौरान। मौजू ये है कि खारजा उमूर के मुशीर सरताज अजीज़ ने कहा है कि फाटा में बड़े पैमाने पर इसलाहत की जाएंगी। हम इस सिलसिले में अली अकबर मिर्ज़ा को भी सुनेंगे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी हैं, यहाँ न्यूयॉर्क में होते हैं, और उनके साथ होंगी मरियम बीबी जो आईडीपीज़ के साथ काम करती हैं, सोशल वर्कर हैं और ख्वेंदकोर से उनका ताल्लुक है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ मसूद अब्दाली अभी तक हैं इस सेगमेंट में, लिहाजा उन्हीं से ये सवाल। मसूद अब्दाली, आप इन मामलात पर लिखते रहे हैं, आपके इल्म में है कि कोई ऐसे 50 लाख अफराद हैं जो फाटा से बेघर हो गए थे जब पाकिस्तान ने अपना वहाँ फौजी ऑपरेशन किया, ये बताएं कि अमेरिका ने किस हद तक मदद की है ताकि फाटा में लोगों को वापस भेजा जाए, उन्हें वहाँ बसाया जाए।
देखिए असल में यही मसला है कि जो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग, अभी आपने जो कॉल सुन रहे थे उस सब में वो जो शक का पहलू है, तो लोगों को पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती जो है इसको ये पुरेतमाद नजर नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट, पाकिस्तान दूसरा एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। अब यही मामला देख लें, और इसकी वजह यह कि जो तरजीहात बदलती रहती हैं उससे जो है वो दोनों फरीक आजमाइश में आ जाते हैं। मतलब इसी को देखें, हक्कानी नेटवर्क आज एक अजाब है, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। जलालुद्दीन हक्कानी जो थे वो व्हाइट हाउस में रेगन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, एक जमाना वो भी था, ये उनके हीरो थे। तो ये जो मामला थे एकदम जो प्रायोरिटी बदल जाती है तो जाहिर है कि दूसरे फरीक को यू टर्न लेने में इतनी आसानी नहीं होती। अब उसके नतीजे ये हो रहा है कि तमाम दहशतगर्दी की सारी जो कुवत, सारी जो कीमत है वो पाकिस्तान ने अदा की। इसके लोग मारे गए, इसकी तनसीबात तबाह हुई, इसका कारोबार तबाह हुआ, हमारी क्रिकेट तबाह हो गई, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई, मैदान वीरान हो गए। अब इसके बाद ये जो सारे इतने जो 6 लाख के करीब लोग वहां से बेघर हुए हैं, मुझे नहीं पता कि सरकारी तौर पे अमेरिका ने क्या मदद की है, लेकिन बाहर तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने कोई मदद नहीं की, और ये तकरीबन कई अरब रुपए का इजाफी खर्च जो है वो पाकिस्तान के खजाने पर आया। और जब खर्च तो बहुत कम है, उससे ज्यादा इन लोगों को जहनी कोफ हुई, जो मुश्किल हुई, जो परेशानी हुई, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बेसर सामान फिर रहे हैं। फिर एक और जिसमें परेशानी की बात हुई है कि आपको पता है कि नौजवान बच्चे जो अपने स्कूल ना जा रहे हों, जो कॉलेज ना जा रहे हों, जॉब ना कर रहे हों, फिर वो मनफी सरगर्मियों में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं।
मसूद अब्दाली, आप हमारे साथ रहें, हमें अभी अभी ज्वाइन किया है अली अकबर मिर्जा ने, ये यहाँ न्यूयॉर्क में होते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी हैं। अली अकबर मिर्जा, आपको खुश आमदेद।
जी सलाम, शुक्रिया।
तो हम बात कर रहे हैं, जाहिर है 9/11 के बाद की सूरत हाल की, और आप जानते हैं कि पिछले 15-16 सालों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत लोगों ने इसमें चोट खाई है, हज़ारों लोग हलाक हुए हैं, फाटा से बहुत ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि सरताज अजीज़ ने आज ही कहा है कि फाटा में बड़े पैमाने पर असलाहत की जाएंगी और तकरीबन कोई 50 लाख लोग हैं जो बेघर हुए फाटा से, उनको वापस बसाया जाएगा। आप बताइए कि इसमें एक तो ये कि अमेरिका किस हद तक मदद कर रहा है ताकि फाटा में से जो लोग निकले हैं वो वापस अपने घरों पर जा सकें। जी अली अकबर मिर्ज़ा जी, हमारी लाइनों में अक्सर गड़बड़ होती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अली अकबर मिर्ज़ा को हम दोबारा लें, लेकिन इसी सिलसिले में यानी कि फाटा में जो असलाहत तजवीज़ दी गई हैं, इस सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
پاکستان نے وفاق زیر انتظام قبائلی علاقے کو ملک کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے مرتب کردہ سفارشات جاری کر دی ہیں۔ ان سفارشات کا اعلان پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کیا۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ تقریباً 50 لاکھ کی آبادی پر مشتمل فاٹا کے علاقے کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، جن میں غربت اور پسماندگی بڑے مسائل ہیں، اور انہیں دور کرنے کے لیے اس علاقے میں ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سفارشات ایک 6 رکنی کمیٹی نے 8 ماہ تک جاری رہنے والے ایک طویل مشاورتی عمل کے بعد تیار کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا کی مخصوص جغرافیائی حیثیت کے پیش نظر ایک قابل عمل تجویز یہ سامنے آئی کہ اس کو صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا جائے۔
یہ بالکل کلیئر کنکلوژن تھا کہ جو اس کا مرجر ہے KPK کے ساتھ، وہ مین سٹریم کرنے کے لیے وہ واحد آپشن ہے، لیکن وہ آپشن آپ فوری نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو گریجولی کرنا ہے، اور گریجولی کے لیے ہم نے 5 سال کا ٹرانزیشن پیریڈ ریکمینڈ کیا ہے، اور اس میں جو 5 سال ہیں وہ آپ اس میں ایسے کام کریں گے، کچھ تو کمپلیمنٹری آبجیکٹو ہیں، کچھ ایسے آبجیکٹو ہیں جو فاٹا کو مرجر کے لیے پریپیئر کرے گا۔
سرتاج عزیز نے کہا کہ فاٹا اصلاحات اسی وقت بامانہ ہوں گی اگر قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی مکمل واپسی اور ان کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ فاٹا کے علاقے کو صوبہ خیبر پختونخوا کے برابر لانے کے لیے ایک طویل المدتی ترقیاتی منصوبے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔
اس کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 10 سالہ ایک ڈیولپمنٹ پروگرام بنے، جس میں ٹارگیٹ یہ ہو کہ ان کے جتنے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کم از کم KPK کے لیول پر آئیں، اور اس کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ڈویزیبل پول کا 3% ہر سال الوکیٹ کیا جائے فاٹا کے لیے۔ ڈویزیبل پول کا اس وقت قریباً 30 ارب ہوتا ہے ایسا 1%، تو اگر 3 آپ کریں گے تو 90 بلین ہو گیا۔ اس وقت فاٹا کا ڈیولپمنٹ 20 ارب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر آپ 90 ایڈیشنل دیں گے، پہلے سال شاید 30-40 خرچ کر سکیں، پھر 50-60، یعنی مطلب ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ فاٹا ترقیاتی پروگرام کے تحت تمام قبائلی علاقوں میں مختلف شعبوں میں یکساں ترقیاتی پروگرام کو یقینی بنایا جائے گا۔ فاٹا اصلاحات کمیٹی کی طرف سے پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو قبائلی علاقوں تک بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی تو علی اکبر مرزا، آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ اچھا، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ مسعود عبدالی، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا، مسعود عبدالی کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہم کیونکہ بات کر، جی جی، اور ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ ملک نائب خان نے ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے۔ جی جناب، کہیے۔
جو سفرساد 6 قبائلی علاقے یعنی ایف آر نے سرتاج عزیز اور گورنر KPK کو پیش کیا، اس میں سے صرف ایک ایف آر پشاور نے کہا کہ ہم KPK میں ضم ہونا چاہتے ہیں، باقی 5 قبائلی علاقے نے، 6 یعنی 5 ایف آر نے مالی نقصان کا ازالہ نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت قبیلیوں کو نہ چھیڑے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبیلیوں کو ضم کرے، وہ عرصہ دراز سے جو ہے نا وہ بندوبست علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہ قبیلیوں میں حساب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ قبیلیوں کی جو نقصان ہونے لائیں گے، اپنی قبیلیت کو، اپنی رواج کو ختم نہیں کریں گے۔ اور آپ کی وساطت سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب ایک بڑا قبیلی جرگہ بلائے جس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہو، تو پھر پتہ لگے گا کہ قبیلی جو ہے نا وہ KPK میں ضم ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ بڑی
مہربانی آپ کے۔ اور ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے میاں والی سے۔ جی جناب۔
السلام علیکم جناب، دوست خیر خیال کر رہا ہوں۔ یہ جو قبائلی لوگ تھے، یہ اغوانی بےچارے بڑی آزادی سے گزار رہے تھے، یہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے روس کے ساتھ ان کو لڑایا ہے، اور بےچاروں کو ہم در بدر کے دھکے دے رہے ہیں۔ یہ ہماری امریکہ کی دوستی کی یہ ہماری سزا مل رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں कि आप अमेरिका अगर एक तरफ से हमें फंड देता है, दूसरी तरफ से हमें लाशें वसूल करता है। अमेरिका की बिल्कुल अमदाद नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। अफगान भाई हमारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको सोचना चाहिए। इंडिया के कहने पर अमेरिका ने हमारी इमदाद बंद कर दी है। इंडिया को हमारा अच्छा अमन अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पांव पे खड़े हों और अमेरिका की तरफ मत देखें।
बहुत शुक्रिया। क्योंकि मसूद अब्दाली, आपने ये बात ही उठाई थी कि पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है 9/11 के बाद, लेकिन ज़रा सा ये भी सुनने वालों को याद दिलाएं कि पाकिस्तान ने खुद उसकी जो नाकामियां रही हैं या दहशतगर्द जिस हद तक वहां पना लेते रहे हैं, इस वजह से भी पाकिस्तान को ज़ाती तौर पे बड़ा नुकसान हुआ है। इस हवाले से सिर्फ अमेरिका पर मलबा डालना या पड़ोस के मुल्कों पे मलबा डालना ये सही नहीं होता। जी
नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि पाकिस्तान को जो कहते हैं आप ही अपने दावों पर जरा गौर करें, खुद पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। लेकिन मसला जो है वो आलमी तनाजुर में देखना होगा। ये जो सरहद है, डिवरेंट लाइन जिसको हम कहते हैं, जो आज से कई सौ साल पहले बनाई गई थी, वो एक पोरस लाइन है और उसमें मुसलसल जो है वो लोग आते जाते रहे हैं। वहाँ कई जो ऐसा भी मामला हुआ है कि लोगों की शादियां और ये सारे मामला जो है सरहद के आर पार होते रहे, और सरहद के आर पार जो ट्रैफिक है, ह्यूमन ट्रैफिक, ये इंसान लोग आते जाते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है किसी भी फौज के लिए। और देखें, अमेरिका की फौज भी वहां पे रही, उसने भी वो भी पाबंदी नहीं लगा सकी इसके ऊपर। तो ये जो सरहद के आर पार लोगों के अमल दखल है, जाना आना है, नकलो हमल है, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाकिस्तान का शिकवा इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि देखिये 70s में जब रूस ने हमला किया तो सब ये सारे लोग जिनको आज हम टेररिस्ट कह रहे हैं, वो सारे के सारे हीरो थे अमरीका के। इन सब लोगों को ट्रेन CIA ने किया, इन लोगों को असलाह अमरीका ने दिया, और उसके बाद अब वो यानी बिल्कुल वही बात है कि जब बिल्ली आपके गर्दन पे हमला कर रही है तब आप उसको मारना चाहते हैं, जबकि आपने उसे ही दूध पिला करके जो है वो खूंखार बनाया। तो मसला पाकिस्तानी आवाम का जो शिकवा है वो यही है कि साहब आप पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मफादात के लिए। ये सारे लोग जो आप दहशतगर्द हैं वो आपके हीरो थे, आपने इन नौजवानों को असलाह दिया, इन नौजवानों को आपने तरबियत दी, इन नौजवानों को आपने जो है वो गोरिल्ला जंग सिखाई, और उसके बाद अब वो नौजवान जाहिर सी बात है कि अब जिसके पास असलाह आ गया तो वो अब दोबारा तो असलाह छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यही मसाइल है। फिर इसी तरह दूसरे पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की फौज के वो मसाइल नहीं है, और वो पाकिस्तानी फौज वो उन लोगों को काबू नहीं कर सकती। जब अमरीका काबू नहीं कर सका उन लोगों को, 10 साल से अमरीका वहाँ मौजूद है अपने तमाम तर अपने सारे इत्तेहादियों के साथ, उसके बावजूद वो अफगान जिसको हम मुजाहिदीन कहते हैं या छापा मार कहें या दहशतगर्द कहें या तालिबान कहें, वो सारे सारे लोगों को अमेरिका जब काबू नहीं कर पाया, अमेरिका उन लोगों को कुचल नहीं सका, वो सरहद को अमेरिका भी नहीं बंद कर सका, तो आप पाकिस्तानी की फौज से ये तवक्कु क्यों करते हैं कि वो सरहद को सील कर देगी?
जी हाँ, लेकिन लेकिन मसूद अब्दाली, ये बहुत आसान है ब्लेम गेम करना और कहना कि फला मुल्क की वजह से हमारे मुल्क में ये सब कुछ हुआ। इस वक्त पाकिस्तानी फौज को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो अपने मुल्क को किस तरह महफूज रख सकें। लेकिन बहर कैफ, इस सेगमेंट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे मुसन्निफ और सियासी तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि तुर्की की फ़ौजों ने शाम में दाखिल हो गई हैं और वहां उन्होंने दाइश के खिलाफ एक मोर्चा संभाल लिया है और जराबलस शहर का कब्जा कर लिया है जहां दाइश पहले से मौजूद थी। اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی جو برسلز میں ہوتے ہیں. فاروقی صاحب آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو جناب, بہت شکریہ.
تو کہا جاتا ہے یہاں امریکہ میں کہ ترکی بھی آہستہ آہستہ ایک پاکستان بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اس نے بھی جنگجوؤں کو اپنے ملک میں پناہ دی اور اس کی وجہ سے اب جنگجو ترکی پر حملہ کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ داعش نے ایک ویڈنگ پارٹی پر حملہ کیا, اس میں 50 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے. اب بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں, ترکی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اب جنگجوؤں کو نکال دے گا اور داعش کو شام سے نکال کر باہر پھینکے گا, کیا کرے گا؟
ظاہر ہے کہ ترکی کی اپنی سنبھالیا اپنی سلامتی کے جو مسائل اب پیدا ہو گئے ہیں, پچھلے مہینے کی جو 15 تاریخ اس کا جو اس کے ناکام بغاوت کے بعد جو صورتحال ترکی میں پیدا ہوئی ہے کہ خود جو رائٹ ونگ کی پوری پالیٹکس ہے اور پوری پالیٹی ہے رائٹ ونگ کی, جو کل اتحادی ہوا کرتے تھے ترکی کے وہ اسلامسٹ, آج وہ اسلامسٹ کو غدار کہا جا رہا ہے یا انہیں نکال باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ظاہر داعش نے بھی اس کانفلکٹ سے اس تنازع سے جو کہ پورے نظام میں آیا ہے ترکی, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور ترکی کو عدم استحکام اس میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی داعش جو ہے وہ کردش لوگوں سے بھی تنازع میں ہے اور پشمرگہ اور ترکی کرد بھی ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یہ ایک طرح کی چومکھی لڑائی ہو گئی ہے ترکی کے لیے بھی اور داعش کے لیے بھی. اب ترکی نے یہ فیصلہ جب جو جن کو وہ جن کے لیے وہ سافٹ کارنر پہلے رکھتے تھے, اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اردوان ایڈمنسٹریشن ایک حد تک جو ہے وہ صرف نظر کیے ہوئے ہے داعش سے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اسے سپورٹ کرتی ہے, تو اب وہ کیونکہ ترکی کی اپنی وحدت پر انہوں نے حملہ کیا ہے داعش نے, اور وہ نئے الائنسز جس طرح کا نیٹو سے اور امریکہ سے بھی جو تناؤ چل رہا ہے ترکی کا, اس کے روشنی میں یہ ایک نیا الائنس ایک طرح کا بن رہا ہے داعش کے خلاف, اور ترکی اس میں انتہائی سرگرمی سے اس لیے شامل ہے کیونکہ اب خود ترکی کے شہر, ان کے عوام, گاؤں, ان کے ولیجز, ان کے سرحدی علاقے داعش کے حملوں کی زد میں ہیں, اور ترکی مزید آگے بڑھ کے اس میں شدت لے کر آئے گا. پہلے ہی شامی صدر ان کو یہ تجویز دے چکے ہیں کہ وہ جو سرحدی علاقہ ہے جہاں پر کرد زیادہ آباد ہیں, اور کیونکہ پہلے لیگلی ترکی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا, اور ہمیشہ شام جو ہے وہ اپنی سرحد کی خلاف ورزی کا الزام لگاتا تھا ترکی پہ جب ترکی فوجی اندر جا کر کارروائی کرتے تھے, لیکن اب کیونکہ ایک ان ریٹن معاہدہ ان کے درمیان چل رہا ہے, اس میں روس بھی انوالو ہے, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ سافٹ ایک اپروچ اختیار کی ہوئی ہے ترکی کی طرف کہ وہ آئیں اور داعش کو جو ہے وہ مدد کریں ایک طرح سے شامی حکومت کی داعش کے خلاف, اور وہ ترکی کر رہا ہے.
اچھا, لیکن جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہ ترکی نے ساتھ ساتھ کردوں پر بھی ایک محاذ کھول دیا ہے, یہ کتنا ان کے لیے ایک عقل کی بات ہے؟ کیونکہ دو جگہوں پر محاذ کھولنا یہ ترکی پر بہت وزن ڈال دے گا, بار ڈال دے گا.
اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف تو خود کردش پیکی کی جو کردش ورکرز پارٹی ہے, مارکسسٹ پارٹی ہے ترکی کی, کردوں ڈومینیٹڈ نیشنلسٹ پارٹی کہلاتی ہے جو, انہوں نے بھی یہ محاذ ترکی حکومت کے خلاف بھی کھولا ہوا ہے, تو یہ صرف ایک طرف سے نہیں ہے. اور اردوان کو جو فوج کے باقی حلقے ہیں اس میں بھی وہ پرچ کر رہے ہیں کرد فوج کے اندر, وہاں بھی جو فوج کے وہ پاکٹ اینٹی کردش پاکٹ ہیں ان کو بھی ان کو مطمئن کر رہا ہے, تو خاصی ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے جس میں پی کے کے نے بھی جو ہے اچھے خاصی اپنی سرگرمیوں میں ترکش اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اضافہ کر دیا ہے. تو اس کے بعد ترکش اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور اردوان کی جو نئی پالیسی ہے اس میں ان کے پاس یہ چارہ کوئی رہ نہیں جاتا کہ وہ بھی اس کا جواب دیں, کیونکہ ترکی جو ہے وہ دونوں کے حملوں کی زد میں ہے, تو وہ ایک طرح سے جواب وہ نہیں چاہتے کہ دوسرا محاذ کھولیں, لیکن محاذ ان دونوں قوتوں کی جانب سے ترکی کے خلاف بھی کھول دیا گئے, تو وہ ایک جواباً ان کی کاروائی کر رہے ہیں, اور وہ یہ کاروائی ان کی کنٹینیو ایک طرح سے ہے کیونکہ امریکہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا یا کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا. مسلسل ترکی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی ایک طرف جو ہے فتح اللہ گلن کو جہاں پناہ دیا ہوا ہے, دوسری طرف امریکہ جو حالیہ کردش سرگرمیاں ہیں اس کے پشت پر بھی امریکہ ہے, اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خاصی اس میں شدت لے آئے اور امریکہ کو اسے بارگین اپنی پوزیشن کو بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
جی, ہم جانتے ہیں کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان شک و شبہات بڑھ گئے تھے, اور کیونکہ فتح اللہ گولن اس وقت امریکہ میں ہیں, ترکی کا کہنا ہے کہ گولن کو امریکہ پناہ دے رہا ہے. اس کے باوجود کل ہم نے دیکھا کہ ایک ترکی اور امریکہ نے مل کر داعش کے خلاف کارروائی کی. آپ کیا دیکھتے ہیں, اب سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے؟
ڈیفینیٹلی, یہ تو دیکھیں ترکی جو ہے وہ رکن ہے نیٹو کا, اور ترکی کی جو فوج ہے نیٹو میں یورپ میں سب سے بڑی فوج ہے اور دنیا میں دوسری بڑی فوج ہے نیٹو کے الائنس کے اندر, اور یہ الائنس جو ہے وہ 50 سال پر محیط ہے. یہ بہت زیادہ مستحکم الائنس ہے. تمام شکوے شکایات کے باوجود یہ آپریٹو ہے اور ترکی نے اس سے باہر آنے کا اعلان نہیں کیا. البتہ انہوں نے سخت تند و تیز بیانات اس لیے دیے ہیں کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کر سکیں, اور خاص طور پر امریکہ, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 مہینے قبل اردوان نے یہ بیان دیا تھا کہ کردوں کی مدد کی صورت میں امریکہ جو ہے وہ سانپ کو دودھ پلا رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ جو وارسو میں کانفرنس ہوئی تھی ابھی جولائی کے 8 سے لے کر 10 تک سربراہ کانفرنس نیٹو کی, اس میں بھی یہ سوال بہت شدت سے آیا تھا, اور پریس کانفرنس کے دوران ہم نے دیکھا وہاں کہ کس طریقے سے جو ترکش جرنلسٹ تھے وہ اس بات پر خاص طور پر زور دے رہے تھے کہ کردش جو تحریک ہے اس پر امریکہ کی پشت پناہی جو ہے وہ درست نہیں ہے, اور ایک اتحادی کے خلاف ایک طرح سے یہ سرگرمی جاتی ہے, اس لیے امریکہ کو اس پر کچھ ایکشن لینا چاہیے. تو ترکی یہ چاہتا ہے کہ امریکہ, ایک تو یہ ہے کہ کردوں کی حمایت جیسے بھی دھکے چپے وہ کر رہا ہے وہ بند کرے, اور دوسری طرف داعش کا بھی خاتمہ ہو, کیونکہ داعش جو ہے ان کی سلامتی کو چیلنج کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ بات کہ ترکی ایک دم کوئی نیٹو سے نکل جائے گا, ویسٹرن الائنس سے نکل جائے گا, ترکی پر امریکہ کی جانب سے بھی اور یورپی یونین کی جانب سے, جیسا کہ کل جو یورپی یونین نے بیان دیا ہے کہ ترکی کو صاف صاف یہ بتانا پڑے گا کہ آیا وہ اس یورپی یونین کا رکن بننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. تو ایک ٹینس اور ایک تناؤ کی صورتحال ہے, لیکن مغربی اتحاد ابھی بھی انٹیکٹ ہے, اور ترکی ظاہر ہے کہ اپنے معاملات امریکہ سے حل کرنا چاہتا ہے.
جی, ہمارے پاس کوئی 30 سیکنڈز ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے بھی علم میں ہے, ایک 5 سالہ بچے کی تصویر پوری دنیا میں عام ہوئی جو جنگ کے ملبے سے نکالا گیا تھا, جنگ کے دوران جو ملبہ تھا اسے نکالا گیا تھا. کوئی فرق پڑے گا اس طرح کی تصاویر کا دنیا پر؟
یہ ایلپو سے یہ تصویر نکلی ہے اپنے ریسنٹ آفینس جو فضائی آفینس ہوا ہے سیریا میں, اور اس کو آخری پش ہے سیرین فورسز کا اور روس کی فضائیہ کا. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ پریس اپنی طرف سے ایک کوشش کرتا ہے اس طرح کا کنسٹرکٹ تو نہیں کہنا چاہیے, ایک ریالٹی ہے جس کو وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے قبل بھی جو ہے وہ اس طرح کی تصاویر شام کی جنگ کی آئی ہیں, تو اس کے کوئی اتنے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی اس سے رونما ہوگی. بس کچھ ہمدردیاں شاید مہاجرین جو یہاں آ رہے ہیں ان کے لیے پیدا ہو جائے.
جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی جو برسلز میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.